السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلروخ اور انجینئر ہیں نک ایناف ایوناف. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. پروگرام نشر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ہماری فیس بک کے صفحات پر اور اس کے ساتھ ساتھ اردو وی او اے ڈاٹ کام جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر اسے سن سکتے ہیں. ہمارے آج تک نشر ہونے والے تمام پروگرام آپ کو وہاں مل سکتے ہیں. ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی خواہش کے مطابق اپنے پروگراموں کو ترتیب دینا جاری رکھیں. آج جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں، ماہرین سے ان کی رائے بھی لیں گے. جیسا کہ ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے آ رہے ہیں کہ سمندری طوفان ارما کا امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحلی علاقے ہیں جو ہدف ان کا ہے، جہاں اس وقت طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں. فلوریڈا کے رہائشیوں سے ہی بات کر کے تازہ ترین صورتحال آپ کو بتائیں گے. روہنگیا مسلمان اور ان کا مسئلہ پرانا ہے لیکن اب عالمی توجہ اس طرف مبذول ہوئی ہے. مسلسل ہم بات کرتے آ رہے ہیں، آج بھی اس بارے میں تازہ ترین صورتحال پر ماہرین سے رائے لیں گے. پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے ناکٹا نے عسکریت پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پالیسی وضع کی ہے. اس کے دائرہ کار، امکانات اور مؤثر ہونے کے بارے میں بات ہوگی اور سیاسی منظرنامے پر بھی ایک نظر ڈالیں گے. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں طوفان جسے کا نام ہے ارما. امریکی محکمہ موسمیات کے حکام نے بتایا ہے کہ یہ چوتھے درجے کا سمندری طوفان ہے. نام اس کا ارما ہے. امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے یہ ٹکرا چکا ہے اور نیشنل ہریکین سینٹر نے یہ بتایا ہے کہ ہواؤں کی رفتار 215 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. اس سے پہلے امریکہ کے ساحلوں سے پر ٹکرانے سے پہلے یہ طوفان جزائر غرب الہند یا آبکاری بی جزیرے کہہ لیجیے، اس کے مختلف جزیروں سے ٹکرایا تھا اور اس کی زد میں آ کر کم از کم 25 افراد کی ہلاکت کی خبر بھی ملی ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب طوفان کا مرکزی حصہ جسے طوفان کی آنکھ بھی کہا جاتا ہے پہنچے گا فلوریڈا کے پاس تو ارد گرد کے جزیروں پر جو طوفانی لہروں کی اونچائی ہے وہ 15 فٹ تک بھی پہنچ سکتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پام بیچ فلوریڈا کے رہائشی عبد الرؤف خان ہیں اور کمیونٹی میں بڑا نام ہے ان کا. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شمالی امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی سب سے بڑی تنظیم اپنا کے صدر ڈاکٹر ساجد چودھری بھی. السلام علیکم جی. پہلے تو جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جبکہ آپ کے ارد گرد بے انتہا طوفانی صورتحال چل رہی ہے. خان صاحب، پہلے تو آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ آپ اس وقت ہیں کہاں اور وہاں پر طوفان کی صورتحال کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر کہ آپ نے لائن پہ لیا.
بہت شکریہ جی.
بوکراٹو ان فلوریڈا میں ہوں، یہ ایک پام بیچ کاؤنٹی کا شہر ہے جہاں پر اسلامک سینٹر بوکراٹو میں ہم نے شیلٹر کھولا ہوا ہے کمیونٹی کے لیے اور اس شیلٹر کو رن کر رہا ہے. میں ایک نالیب کا ڈائریکٹر بھی ہوں تو اس وجہ سے ہمارے 8 شیلٹر اس وقت فلوریڈا کے اندر کھلے ہوئے ہیں جس میں کمیونٹی لیے اور باقی ادھر مسلم اور نان مسلم ہر فیتھ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں.
جی یہ تو اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں رؤف خان صاحب، اس وقت آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے جہاں پر آپ ہیں، موسمی صورتحال کیا ہے. ابھی امدادی سرگرمیوں کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں.
صورتحال یہ ہے کہ یہ ہریکین ارما جو تھا یہ ایک ہریکین 5 تھا، لیکن الحمدللہ کل تک سے اور اب تک میں یہی فرق آیا کہ اب ہریکین 4 تک، پہلے رات گزری ہو گیا تھا اب دوبارہ صبح 4 ہو چکا ہے. اس نے تقریباً صبح 4 بجے کے قریب میامی کا فلوریڈا کا جو کونا ہے کی ویسٹ وہاں پر لینڈ فال کیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور تھنڈر اسٹارم آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے درخت گر گئے ہیں، لائٹیں تقریباً اس وقت 300,000 کے قریب جو ہے نا لوگ فلوریڈا کے اندر جو پاور نہیں ہے ان کے پاس، لائٹ ختم ہو چکی ہے اور اتنی 70,000 لوگ اس وقت شیلٹرس کے اندر موجود ہیں جو اس وقت پناہ لی ہوئی ہیں انہوں نے شیلٹرس کے اندر.
اچھا ڈاکٹر ساجد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز آپ پروگرام میں بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر کسی بھی ایمرجنسی سے ملنے کے لیے تیار ہیں، آپ اس وقت کہاں پر فرائض انجام دے رہے ہیں ہمارے سننے والوں کو بتائیے، اور وہاں پر طوفان سے متاثر کچھ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں یا ابھی کیا صورت حال ہے؟ لیکن آپ نے کہا تھا کہ کرفیو کسی صورت ہوگی، کوئی باہر اندر آ نہیں جا سکے گا، تو کیا حالات ہیں ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
جی میں اورلینڈو میں ہوں اس ٹائم پر اور اورلینڈو میں ابھی ہمیں بارش ہونی شروع ہوئی ہے، ہلکی ہلکی ابھی ہوا چل رہی ہے تو چونکہ طوفان جو ہے اس نے جو ٹپ ہے فلوریڈا کی, کیز کا علاقہ جو کہتے ہیں وہ آئی لینڈز ہیں, وہاں پہ ہٹ کیا ہے اور سدرن فلوریڈا کے ساتھ سے اس کا جو مغربی ساحل کے ساتھ چلتا چلتا پھر اوپر آئے گا. ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج رات کو جو ہے کسی ٹائم پہ یا کل ارلی مارننگ جو ہے ہمارے پاس پہنچے گا, اور کل سے جو ہے ہم نے شیلٹرز یہاں پہ بننے شروع ہو گئے ہیں, آلریڈی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. ہماری جو لوکل مسجد ہے اسلامک سینٹر آف اورلینڈو لیک بونا وسٹا ایریا میں, وہاں پہ ایک شیلٹر روم بنایا ہے. اولمپیا ہائی اسکول ہے, وہاں پہ میں نے والنٹیئر کیا, وہاں پہ ایک شیلٹر روم بنایا. تو آج جو ہے لوگ زیادہ اس میں آنا شروع ہوں گے, اور شام کے ٹائم پہ میں 7 بجے بھی انہوں نے ڈیڈ لائن دیا کرفیو کے لیے,
تو
7 بجے کے بعد سے پھر کوئی اس سڑکوں پہ نہیں آ سکے گا.
اچھا, ہم پوچھتے ہیں اب چونکہ ہمارے ساتھ رؤف خان صاحب بھی ہیں جو کہ اکنا ریلیف کے انچارج بھی ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکنا اسلامک سینٹر آف نارتھ امریکہ, اس کا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ ایک بڑی تنظیم ہے مسلمانوں کی, جو فلاحی تنظیم ہے, امدادی کاروائیاں بھی کرتی ہے. آپ کو ہم اکثر ان کے عہدیداروں سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فلاحی اور امدادی کاموں میں مصروف ہیں. تو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا امدادی اور فلاحی بندوبست ہے؟ گزشتہ روز ہیوسٹن سے ایم جے خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جارجیا میں 10 مسجدوں میں پناہ گاہیں قائم کی گئی ہیں. آپ تازہ ترین صورتحال بتائیے کہ مسلمان کمیونٹی طوفان سے متاثر افراد کی مدد کے لیے کیا قدم اٹھا رہی ہے.
جی, اگر آپ صرف جارجیا کی بات کریں تو جارجیا کے اندر اس وقت کل کی ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, اس کے مطابق 15 اسلامک سینٹرز اوپن ہیں, جس کے اندر ریفیوج جو لوگ یہاں سے ایویکویٹ کر کے گئے ہیں فلوریڈا سے, وہ وہاں مسجدوں میں رہ رہے ہیں.
اچھا, یہ
کہ ہوٹل بالکل ختم ہو چکے تھے, وہاں پر جگہ نہیں تھی, ہوٹل اوور فلو تھے, اور اس وجہ سے ساری اسلامک سینٹر نے الحمدللہ اس وقت یہ بہت اچھا ایک فیس ہے امریکہ کا, کہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمان یہاں رہنے کی وجہ سے کہ ہم یہ پروو کر سکیں وی آر پراؤڈ امریکن. تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ایک پرسپشن ہے وہ ایک پازیٹیو نظر آئے, اس میں بہتری نظر آئے کہ ہم کس طرح اس کو ایز اے کمیونٹی پروو کر سکیں گے. وی آر ناٹ اے کنٹری کنزیومر, وی آر ون آف دا بگیسٹ کنٹریبیوٹر آف دا سوسائٹی. اس کے مطابق ہم وارم فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں الحمد للہ, ساری جتنے بھی شیلٹرس اس میں کھولے ہوئے ہیں.
اچھا,
اور فیما میں جو لوگ فیما کے اور ایکٹرا کے جتنے بھی شیلٹرس ہیں, اکنا ریلیف نے ان سے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو جو لوگ مسلمان وہاں رہ رہے ہیں ہم ان کو وہاں حلال فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں.
اچھا,
جو مسلمان فیملی جو مسجد نہیں آ سکیں کسی وجہ سے اور وہ شہر سے دور رہتی ہیں یا بڑے اسٹرانگ اسلامک سینٹر نہیں ہے جو ہریکین پروٹیکٹڈ ہیں نہیں ہے, تو وہ سٹی کے اور کاؤنٹی کے شیلٹرس میں چلے گئے, وہاں ہم ان کو حلال فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور کل کی ہماری میٹنگ کے مطابق اکنا ریلیف نے جو ہے $500,000 ایلوکیٹ کیے ہیں ہریکین کی ریلیف کے لیے.
اچھا,
اور ہم الحمد للہ اب جیسے بھی آپ ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ہمارا اپنا سے بڑا اچھا ایک تعلق بھی ہے کہ اگر خدا نہ خاصا ڈیزاسٹر کہیں بھی آتا ہے, ہم اپنا نے پچھلے سال ہمیں ایک ٹرک ڈونیٹ کیا تھا جو ہم ڈیزاسٹر ریلیف میں یوز کرتے ہیں, اس میں ہمارا بہت اپنا کا ایک بڑا لوگو بھی اس میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنا نے اسپانسر کیا تھا ہمیں. اب وہ ڈیزاسٹر ریلیف کا ٹرک جو ہے وہ بیسکلی ہم جب گھر کی تباہی میں فلڈ میں تباہ ہو جاتی ہے ہم ان کو ری بلڈ کرتے ہیں اور چیزوں
جی,
کو دوبارہ لوگوں جی, کے قابل بناتے ہیں رہ سکیں.
جی, میں اس کے بارے میں بھی آخری سوال آپ سے ایک اور کروں گی, ابھی ڈاکٹر ساجد سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر ساجد چودھری, آپ کے سامنے اب کیا پروگرام ہے, کیا لایا عمل ہے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور طوفان سے متاثرہ کچھ لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑ سکتا ہے یا وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں, ان کی مدد کے لیے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟
جی ڈیفینیٹلی, جو حالات ہیں جس طرح کا سائز کا یہ طوفان ہے, امریکہ کی ہسٹری کا یہ سب سے بڑا طوفان ہے, تو اس میں ضرورت تو پڑے گی ہنگامی حالات کی, لوگوں کو مدد کی. جیسے خان صاحب نے فرمایا کہ کوئی 7.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں آؤٹ آف پاور ہیں, اور کوئی 75,000 کے قریب جو ڈفرنٹ جو مختلف شیلٹر ہومز ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون کہ یہ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے, وہ لوگ کب تک اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے, تو ان سب کو ضرورت ہوگی جو سب سے زیادہ ہوتی ہے, خوراک کی, ہیلتھ کیئر پروویژن کی, ان کی ہیلتھ کیئر نیڈس کی, یوٹیلیٹیز کی, ہائیجین کٹس وغیرہ کی. تو اس میں اکنا کا کافی ہاتھ ہے سپورٹ کا, ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی امریکہ میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے, کوئی پرابلم ہوتا ہے, تو اکنا از آلویز اویلیبل, وہاں پہ تیار ہوتے ہیں. ہمارے لوکل جو اورلینڈو کا چیپٹر ہے جو ہمارا اکنا کا, انہوں نے جو لوکل مسجد میں شیلٹر ہوم بنایا تو وہاں پہ بھی انہوں نے آ کے سپورٹ کیا ہے, اینڈ دے آر ان کے والنٹیئرز اکنا کے وہاں پہ ہیں. اور ہم لوگ اپنا کے جو والنٹیئرز ہوں گے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں گے. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ہم دونوں آرگنائزیشن جو ہیں بڑی مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گی, اور جو ہمارے لوکل اکنا کے ہیں کوآرڈینیٹر, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دیم آلسو. تو مل کے ہم پلان بنائیں گے دونوں, ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈ کریں اور اکنا جو ہے وہ والنٹیئرز ان کو فوڈ اور سپلائی پرووائڈ کریں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اس سلسلے میں میں آپ کے طبی یعنی صحت کے شعبے سے بھی بات کرتی ہوں. رعوف خان صاحب سے ایک آخری سوال پوچھتی ہوں اور پھر آپ سے آخری سوال کریں گے. رعوف خان صاحب, اب آپ یہ بتائیے گا, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکنا اور اکنا ریلیف اور اپنا دونوں مل کر کافی کام کریں گے اور اس کے لیے لائحہ عمل بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہوگی وہاں پہنچائی جائے گی. کیا آپ وہ کر رہے ہیں, پریڈکشن آپ کی کیا ہے, کس طرح کی آپ کے سامنے پیش گوئی ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے اور کس طرح سے متاثرین کی مدد جا کے آپ کی اکنا ریلیف اور اپنا کمیڈین جا کے کر سکیں گی؟
کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی ڈاکٹر ظفر سے جو یہاں کلوڈا میں رہتے ہیں,
جی
اپنا کے سیکرٹری ہیں نیشنل, ان سے بھی اس متعلق بات ہوئی تھی اور یہی بات ابھی کنورسیشن ہے. انہوں نے اپنے لوکل بورڈ سے بات, نیشنل بورڈ سے بات کرنی ہوگی کہ ہم نے مل کے اپنا نے ڈاکٹرس نے الحمد للہ یہ رخ صاحب آ کے ہمارے ساتھ ہیلپ کریں گے اور ہم جا کے ان کے گھر کلین کریں گے اور ان کو ریفرمش کرنے کی کوشش کریں گے, وہ لیویبل ہو سکیں. اگر فلڈ آ گیا جیسے ہیوسٹن میں آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے پہلے آیا تھا, وہاں پر بھی ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں, وہاں بھی اپنے ساتھ ہم کام کر رہے تھے. تو ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی مسلمان آرگنائزیشن ہے سب مل کے ہی کام کرتے ہیں. ہمارا مقصد کام کرنے کے سے بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرسپشن جو مسلمانوں کا ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے پروموٹ کر سکے, اور یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ ساری آرگنائزیشن مل کے مسلمانوں کے بہتر مستقبل کے لیے, اسپیشلی جو ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں. میں چیز بہت پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے چار دنوں کے اندر ہمارے ینگ مسلم جو یہاں پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ دے آر پراؤڈ مسلم امیرکن, کہ دے آر ورکنگ فار دا کمیونٹی, میکنگ دیم, ہیلپنگ دیم ٹو بی اے پازیٹو ممبر آف سوسائٹی. یہ کہ ہمارے بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کا بھی دیکھنے کو نہیں ملتی, اب ان کو چیز دیکھنے کا موقع ملا تو انہوں نے بہت کمیونٹی سروس کری, انہوں نے لوگوں کے شیلٹرس لگائے, انہوں نے اسٹینڈ بیک لگائے, اپنی جو سینئر سٹیزن تھے جو لوگ کر نہیں پا رہے تھے وہ انہیں الحمد للہ کر کے دکھا رہے. واز ویری پازیٹیو ٹو سی کہ اور یوتھ آر ٹیکنگ اوور ریسپانسبلٹیز.
اچھا بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ڈاکٹر ساجد چوہدری سے آخری میرا سوال ہے اور وہ صحت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, جب اس طرح کے طوفان آتے ہیں خاص طور پر اس بڑی کیٹیگری کا طوفان جس میں بہت زیادہ تباہی بھی ہوتی ہے, نہ صرف گھروں کی مکانوں کی بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ ہائیجین کی بات کر رہے تھے, تو کس طرح کے متاثرین ہو سکتے ہیں جن کو جو طوفان کے گزرنے کے بعد اپنے گھروں سے نکلے ہوئے لوگوں کو, پناہ گزینوں کو, کس طرح کے صحت کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے؟
جو سب سے زیادہ تو ہوتی ہے جیسے کراؤڈنگ ہوتی ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی سمجھ لیں کہ بہت بڑے ہالز ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے لوگ ٹائم گزارتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ایک سے دوسرے کو کافی جلدی لگ جاتی ہیں.
جی
جو زیادہ تر وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں جیسے, اس میں انفلوئنزا شکر ہے آج کل کم ہے لیکن سٹل ہم کبھی کبھی انفلوئنزا کے کیسز بھی دیکھتے ہیں, لیکن کچھ اور وائرسز ہوتی ہیں جیسے ریسپریٹری سنسٹیل وائرسز, ایڈینو وائرسز, ڈفرنٹ وائرسز ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جلدی شروع ہوتی ہیں.
اچھا.
اور اس کے بعد پھر برونکائٹس, اور جو زیادہ مریض پھر ہم دیکھتے ہیں جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں, ہائپر ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں, ان کو جب اپنی دوائی پراپر طریقے پہ, پراپر کھانا نہیں ملتا پراپر طریقے ٹائم پہ, تو ان کی پھر ڈائبٹیز آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے, تو ان کی مانیٹرنگ کے لیے, اسکریننگ کے لیے بہت زیادہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے والنٹیئر جو ہیں کام کریں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد چوہدری اور اکنا ریلیف کے انچارج عبد الرؤف خان, اس جگہ پر وہ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے جو ارما کے بارے میں ہمیں تازہ ترین صورتحال بتا رہے تھے کہ اکنا ریلیف کس طرح سے کام کرے گی اور کیا کام کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ڈاکٹروں کی تنظیم جو اپنا ہے وہ کس طرح سے دونوں تنظیمیں مل کر کام کر رہی ہیں. اور ڈاکٹر ساجد چوہدری سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ جب یہ طوفان ختم ہو جاتا ہے تو کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں مریضوں کی جن سے ڈاکٹروں کو نبرد آزما ہونا پڑتا ہے اور جس کا کے لیے ڈاکٹر بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں, وہ اپنا لایا عمل بتا رہے تھے. آپ جانتے ہیں فیس بک کے اوپر براہ راست نشریات بھی اس سلسلے میں ہماری سن رہے ہیں. آج صبح سے اسد حسن آپ کے لیے مختلف رپورٹیں کر رہے ہیں. تو آئیے اب ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, روہنگیا مسلمانوں کی سیگمنٹ. ہمارے ساتھ کچھ پروگراموں میں ہمارے ساتھ مستقل ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے رضا رومی، بھارت سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر منیش کمار، اور لنڈن سے ہمارے ساتھ ہوں گے منظر وسیم. السلام علیکم جی. اور بہت شکریہ. بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس نے میانمار میں روہنگیا باغیوں کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کو ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے، اور یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ مجھ سے متاثرین کی امداد کے لیے محفوظ رسائی مل سکے گی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر مسلمان باغیوں نے ریاست رکھائن میں جاری بحران ختم کرنے کے لیے ایک ماہ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یک طرفہ طور پر انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. تو اب اسی تازہ ترین صورتحال پر ہم اپنے ماہرین سے بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رضا رومی سے. رضا، یہ فرمائیے گا کہ روہنگیا مسلمان باغی کہلانے والے اس گروپ کی یہ کارروائی کتنی مؤثر ثابت ہوگی، کیونکہ ارکان روہنگیا سالویشن آرمی، جس کو آرسا بھی کہتے ہیں، اس تنظیم نے میانمار کی فوج سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن فوج کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا.
دیکھیے، یہ کافی اہم پیش رفت ہے، کیونکہ جو پوری یہ روہنگیا کمیونٹی کے خلاف جو ابھی حالیہ جو کاروائیاں شروع ہوئی ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بتایا گیا تھا برما کی آرمی سے کی طرف سے کہ وہ ان ملیٹنٹس کو کا صفایا کر رہے ہیں اور ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو وہ اس کی آڑ میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے ایک یوں سمجھے کہ جنگ دوبارہ سے شروع کر دی پوری کی پوری کمیونٹی کے اوپر. اور آپ کے سامنے یہ دیکھا کہ آپ نے وہ گاؤں کے گاؤں چلا دیے گئے، اور کئی سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ مار دیا گیا، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ طرح طرح کی جسے کہتے ہیں جینوسائیڈل ایک طرح سے تشدد کیا گیا. تو اب یہ جو جنگ بندی کا جو اعلان ہے، یہ ایک طرح سے اہم اس لیے ہے کہ اس سے جو جواز تھا برما کی آرمی اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے پاس، وہ جواز اب ختم ہو جائے گا
کہ دہشت گردوں کی طرف سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. وہ جواز ختم ہو جائے گا، یہ اس سے ایک جو بہتر نتیجہ سامنے آئے گا. اور دوسرا بہتر نتیجہ یہ ہوگا، کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ظاہر ہے جب وہاں جنگ بندی ہو جائے گی تو جو متاثرہ افراد ہیں ان تک امداد پہنچانا ممکن ہو سکے گا. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آرسا جو روہنگیا سالویشن آرمی نامی تنظیم ہے، انہوں نے 25 اگست کو پولیس چوکی پر حملے کے جواب میں حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں میانمار کی فوج کی طرف سے وسیع تر پیمانے پر کارروائی کی جا رہی ہے. اور اس وقت سے لے کر اب تک اندازے ہیں ان کے مطابق کوئی 3 لاکھ روہنگیا رکھائن کو چھوڑ کر پڑوسی ملک بنگلہ دیش جا چکے ہیں. اب اقوام متحدہ کا کہنا یہ ہے کہ اب جو امدادی تنظیمیں جن کی طرف سے مدد درکار ہے ان لوگوں کو جو کہ یہاں سے چلے گئے ہیں، تقریباً فوری طور پر 7 کروڑ 70 لاکھ ڈالر درکار ہیں، خوراک پانی اور طبی امداد کی اشد ضرورت ہے. منظر وسیم صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، جن کا وہ اس مسئلے پر کافی ان کی تحقیق بھی ہے. منظر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بنگلہ دیش کس حد تک ان پناہ گزینوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس سلسلے میں بھی مختلف بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور عالمی برادری اقوام متحدہ کی کس حد تک مدد کرنے کو تیار ہوگی اس وقت جبکہ اس بحران کی طرف توجہ ان کی مبذول ہوئی ہے، کیونکہ بہت عرصے تک یہ لمبے عرصے سے چلے آنے والا مسئلہ تھا لیکن توجہ اس پر ابھی مرکوز کی جا رہی ہے.
جی، یہ ایک کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن بنتی ہے، کیونکہ تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بنگلہ دیش نے کبھی بھی یہاں کے جو روہنگیا ہیں ان کو زیادہ تر ایکسیپٹ نہیں کیا، اور آلدو کہ ان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ اسی ایریے سے، اور بنگلہ دیش کا جو اب کرنٹ جس کو ہم کنٹری کہتے ہیں بنگلہ دیش ہے بنگال تھا اس زمانے میں، تو وہاں سے ان کا تعلق ہے. بنگلہ دیش کے اندر اس کی کوئی زیادہ ایپیٹائٹ شروع میں نہیں تھی، لیکن کیونکہ اسلامک جو بلاکس ہیں وہاں، جیسا جماعت اسلامی اور بہت سے گروپس ہیں اپوزیشن کے، وہ بہت اسٹرانگلی اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہیلپ کیا جائے. لیکن اوور آل جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے جو کہ ایک سیکولر گورنمنٹ کہلاتے ہیں، تو وہ اس کو بالکل سپورٹ کرنے کو زیادہ تیار نہیں. آلدو کہ ایک وقت میں انہوں نے اپنے اس طرح کے سگنلز دیے تھے عالمی برادری کے پریشر کے نیچے آ کے، لیکن جنرلی وہاں پر جو گورنمنٹ کے لیول کے اوپر نہیں ہے، لیکن جو جنرل پبلک ہے وہ اس سے کافی زیادہ، جس طرح کے باقی مسلم ممالک کے اندر لوگ بہت پریشان ہوئے ہیں یہ حالات دیکھ کے، اور جس طرح کی ویڈیوز وہاں سے آئی ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے، اچھا
اب ڈاکٹر منیش کمار بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے ہفتے کی شام کو ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے میانمار کے جو حالیہ دورہ بھی کیا تھا برکس کے سلسلے میں, وہاں سیکیورٹی فورسز اور بے قصور شہریوں کی ہلاکت پر تشویش ظاہر کی تھی. بیان کے مطابق ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست میں تشدد کا خاتمہ ہو, معمول کی صورتحال تیزی سے واپس آئے, اور وزیر اعظم نے اپیل کی ہے کہ امن کے احترام, فرقہ وارانہ ہم آہنگی, انصاف اور وقار اور جمہوری اقدار کی بنیاد پر مسئلے کو حل کرنے کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے جو دورہ کیا تھا اس پر اتفاق کیا تھا کہ بھارت میانمار کی حکومت کے ساتھ مل کر رکھائن میں جو ترقیاتی پروگرام جاری ہیں ان میں مدد فراہم کرے گا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ بھارت میانمار کی حکومت پر کس حد تک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے, اور صورتحال میں کس حد تک کی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں یا توقع کرتے ہیں؟
دیکھیے, روہنگیا کو لے کر کے جو انڈیا میں جو ماحول ہے اور جو گورنمنٹ کی طرف سے جو یہاں پہ ایک جو ہوم منسٹر فار اسٹیٹس جو ہے ان کا جو بیان آیا ہے وہ بالکل الگ سا ہے. یہ اس کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ اصل بات کرنا کیا چاہ رہی ہے. ہندوستان میں ایک ڈبیٹ چل رہا ہے کہ بھائی روہنگیا مسلم جو بنگلہ دیش گئے ہیں وہ بھارت بھی آئیں گے. ہندوستان میں جموں کشمیر میں 40,000 روہنگیا آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں. اب دوسری بات یہ جو یہاں پہ جو ڈبیٹ کا جو مین مسئلہ ہے کہ کیا روہنگیوں کو جن کے ساتھ اتنا جو ظلم ہو رہا ہے ان کو ہندوستان کے اندر میں جگہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, تو یہ ایک مسئلہ ہے. جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, جو یہاں پہ ہندوستان میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ کیونکہ وہ بالکل ایک پولیٹیکل جینوسائڈ کے شکار ہیں اس لیے ان کو جو ہے آنے دینا چاہیے. لیکن جہاں تک سرکار کا جو مسئلہ ہے, جو بیان جس طرح سے آ رہے ہیں اور جس طرح کا جو موڈ نظر آ رہا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ہندوستان میں جو ہے روہنگیوں کو لے کر کے جو ہے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوگی وہ نہیں ہوگی جس کی بات جو ہے نریندر مودی برما میں کر آئے ہیں. تیسری بات جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ جس طرح کی جو سرکار ہے وہ ان کا ایک اس کو لے کر کے ایک الگ سا, بنگلہ دیشی جو ہندوستان آتے ہیں وہ ایک بنگال میں اور آسام میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل مدعا ہے جس کی وجہ سے بھارتی جنتا پارٹی جو ہے چناؤ جیتی تھی اسم کے اندر میں, کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی آؤٹ سائڈرس ہیں ان کو وہ اسم سے بنگال سے وہ باہر کریں گے. اس وجہ سے چناؤ میں وہ باقاعدہ ایک چناؤ کا جو ہے کیمپین کا ایک سب سے مہتوپورن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. تو ہم کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہندوستان کے اندر میں جو سرکار کی طرف سے کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ روہنگیوں کو روکا جائے کسی بھی قیمت پر, پہلی بات. لیکن اس کے اوپر ہندوستان کے اندر میں جو سول سوسائٹی ہے, ہیومن رائٹس گروپس ہیں, الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ان کا ورودھ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر میں ابھی کوئی روہنگیوں کو لے کر کے کوئی فکس پالیسی تو نہیں بنی
ہے,
لیکن عام لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ ستائے ہوئے ہیں, جو جن کے ساتھ جو ہیومن رائٹس جن کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے ان کو جگہ دینی چاہیے. ہندوستان بڑا ملک ہے اس لیے ان کو جگہ دینا چاہیے, یہ زیادہ تر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے.
اچھا منصور صاحب, آپ یہ بتائیے گا, تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ روہنگیا بحران شدت پسندی کے فروغ کا باعث بن سکتا ہے, اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟
جی ہاں, یہ بالکل ایسا ہی, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی تاریخ کو پھر سے کہ کافی دیر سے یہ ایک ایشو چلے جا رہا ہے, بلکہ ایک تقریباً صدی سے زیادہ ہو گئے اور ابھی تک کوئی ایز سچ کوئی عام اسٹرگل کہہ سکتے ہیں سمبولک سی تھی لیکن کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں تھی, لیکن اب جس طریقے سے ان کو ٹریکشن مل رہی ہے, جس طرح سپورٹ مل رہی ہے آل اکراس اسلامک ورلڈ اور باقی دنیا میں بھی, تو اگر اس کو جلدی ریزالو نہ کیا گیا تو کافی اسٹرانگ پروبیبلٹی ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ عام سٹرگل کی طرف چل پڑیں گے, کیونکہ ان کو اگر کوئی اور راستہ نظر نہیں آئے گا تو سیکیورٹی تو ان کو چاہیے, اور سیکیورٹی پھر جس طریقے سے ہم اور جگہ پہ دیکھتے ہیں دنیا میں, جس طرح غزہ اسٹرپ ہے یا فلسطین کے اندر بھی اور یا کشمیر کے اندر بھی شروع ہو جاتے ہیں, تو جب یہ اس طرح بہت زیادہ اس کو ان کی کمر دیوار سے لگا دی جائے گی اور بالکل ان کو سپورٹ دنیا سے نہیں مل پائے گی اور ڈیسپریٹ سچویشن ہوگی, تو ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی راستے پھر بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کی جو دہشت گردی اگر ہم اس کو کہتے ہیں تو دہشت گردی کا عمل شروع ہو سکتا ہے اس ایریا میں, جو کہ اس ایریا کے لیے کافی ڈسٹربنگ ہوگا. میرے خیال میں اس کو ایز سون ایز پاسبل ان کو پولیٹیکلی ریزالو کرنا چاہیے.
اچھا, یہاں رضا سے بات کرتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ برما سے بے دخل ہو کر خطے کی جانب رخ کرنے والے متاثرہ افراد کی مالی اعانت کی جا رہی ہے, اور امریکہ اکتوبر 2016 سے اب تک کسی بھی مسئلے کی زد میں آئی برادریوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اب تک 6.30 کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کر چکا ہے. اور محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ساجداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں, اور اس میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین ہیں, ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی ہے, اور ہجرت سے متعلق بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم بھی شامل ہے, تاکہ متاثرہ افراد کو ہنگامی بنیادوں پر اعانت فراہم کی جائے. رضا, آپ یہ فرمائیے گا کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ کا رول کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, امریکہ کا رول جو ہے بہت حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. ایک تو آپ نے امداد کا ذکر تو کر ہی دیا, دوسرا یہ ہے کہ ایک طرح سے انٹرنیشنل پریشر جو ہے, کیونکہ امریکہ نے اپنے روابط حال ہی میں میانمار کے ساتھ بحال کیے ہیں, اور یہاں پہ کافی انٹرسٹ بھی ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے میں. اور اگر آپ کو یاد ہے تو پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں بہت سارے یہ ٹریڈ اور کامرس کی اور بزنس کی بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ہوئی تھیں. تو اب چونکہ اس طرح سے ایک انگیجمنٹ ہے امریکہ کی میانمار کے ساتھ, تو وہاں پر بالکل ان کا اثر بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا, جو امریکہ کا انفلوئنس ہوتا ہے, ظاہری بات ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی جو ہوتی ہیں آرگنائزیشن, جیسے کہ اقوام متحدہ ہے یا دیگر جو ادارے ہیں جہاں پہ امریکہ کا بالکل انفلوئنس ہے, وہاں پہ بھی یہ باور کرایا جا سکتا ہے میانمار کو کہ وہ یہ بہیمانہ جو ظلم ہے یہ ختم کرے روہنگیا کے خلاف. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میانمار کے اوپر جو صحیح قسم کا پریشر ایگزرٹ کیا جا سکتا ہے وہ چین کی طرف سے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو ان کے گہرے تعلقات ہیں, اور اگر یہ جو ہے چین کی اس میں انوالومنٹ بہت ضروری ہے, اور اس میں بھی امریکہ کا ایک رول ہو سکتا ہے.
اچھا, ڈاکٹر کمار سے اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے. ڈاکٹر منیش کمار, یہ فرمائیے گا کہ بین الاقوامی دباؤ جو کہ اب بنتا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس مسئلے کو اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی, حالانکہ گزشتہ سال کافی سالوں سے یہ معاملہ کافی سامنے رہا ہے, سوشل میڈیا پر بھی اس کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے, اور بہت ساری کبھی بورڈ پیپل بھی ان کو کہا جاتا رہا ہے, جس کی طرف لوگ اپنے ملکوں کو میں آنے کی جن کو اجازت نہیں دی گئی جو بھی ہمسایہ ملک ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ اب جو ایک بین الاقوامی دباؤ بڑھا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے روہنگیا کے بحران پر کسی حد تک قابو پانے میں ضرور مدد ملے گی, اور یہ بالکل اس طرح آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جائے گا جیسے کہ شام میں ہوا, جیسے کہ مشرق وسطی کے دوسرے علاقوں میں ہوا؟
دیکھیے, ایک تو ہم یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو روہنگیا مسلم جو وہاں سے جو بے دخل ہوئے ہیں, یہ بیسیکلی بہت ہی غریب اور بہت ہی اس پوزیشن میں نہیں ہے زیادہ تر لوگ جو اس طرح کی چیزوں کو کر سکتے ہیں, یا پھر جو جیسا جو سیکورٹی تھریٹس جو ہے بنایا جا سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اور جس طرح سے سیز فائر کا جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے, وہ ایک راستہ ضرور کھولے گا کہ آفٹر آل اتنے لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں, اور ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو پورے دنیا کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ آپ کسی سرکار کو, کسی گورنمنٹ کو آپ کو فورس کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ کا سٹیزن ہے, آپ اس کو اس طرح سے جو ہے آپ بے دخل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو سچویشن جو پیدا ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں بیسیکلی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ بھائی جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو روکا جائے, اس کے باوجود سیکورٹی تھریٹس کا بھی مسئلہ اٹھتا ہے, اس کے باوجود سرکار اس چیز کو کھل کر کے بول نہیں پا رہی ہے کہ بھائی ہم اس کو روکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ دباؤ صرف برما کے اوپر ہی نہیں ہے, باقی لوگوں کے اوپر بھی ہے کہ بھائی اتنے لوگوں کا کیا کیا جائے. اگر کوئی برا حادثہ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کے سامنے جو ہے کہ ایک نظیر پیدا ہوا کہ بھائی دیکھیے آپ اتنے لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا کسی سرکار کے دوارا انڈر سرٹن پالیسیز, اور آپ پوری دنیا جو ہے ان لوگوں کے ہیومن رائٹس کو آپ نے سلامت رکھنے میں آپ پوری طرح سے فیل ہو چکے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جس طریقے سے جو برما کے اوپر پریشر بن رہا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کچھ اس کا پوزیٹو رزلٹ ضرور نکلے گا, اور نکلنا بھی چاہیے کیونکہ یہ لوگ کوئی ایسے تو لوگ ہیں نہیں زیادہ تر لوگ, ہاں کچھ لوگ ہیں اس میں جو ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو بے دخل ہوئے ہیں یہ تو انوسنٹ لوگ ہیں, ان کے لیے تو کرنا ہی چاہیے پوری دنیا کو کچھ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پروگرام میں. لندن سے ہمارے ساتھ اس وقت منظر وسیم ہیں, یہاں امریکہ سے رضا رومی ہیں, اور ابھی لندن سے شمع جنیجو ہمارا ساتھ دیں گی, اور ڈنمارک سے ہمارا ساتھ دیں گے رانا اطہر جاوید جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ہاؤس کے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی طرف چلیں گے, اور پاکستان کے کچھ اہم جو ہمارے سامنے آج چیزیں آئی ہیں اور خبریں ملی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے, تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور آئیے اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان سے ملنے والی خبریں جو ہمیں آج موصول ہوئی ہیں, اس میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ انتہا پسندی کے سدے باب کے لیے نیکٹا کی قومی پالیسی کو وضع کیا گیا ہے. تو ابھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا دنیا کے مختلف حصوں سے ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, ہمارے ماہرین موجود ہیں. ہم خیر مقدم کرتے ہیں شمع جنیجو کا جو ابھی ہمیں جوائن کرایا جنہوں نے, اور رانا اطہر جاوید صاحب کا جو کہ اس وقت ڈنمارک میں ہیں, اور یہاں سے امریکہ سے رضا رومی ہیں, اور لنڈن ہی سے منظر وسیم صاحب ہیں جو پاکستان اور لنڈن میں آتے جاتے رہتے ہیں, ان کا آنا جانا رہتا ہے. تو پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے یعنی نیکٹا نے ملک میں انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ایک قومی پالیسی وضع تیار کر لی ہے, جس میں مدرسوں اور نہ صرف سرکاری بلکہ نجی تعلیمی اداروں کے جو تعلیمی نصاب ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ مختلف اصلاحات وضع کرنے کی بھی سفارشات کی گئی ہیں, اور اس پالیسی کے اندر ان عوامل کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے جو معاشرے میں انتہا پسند سوچ اور تشدد کی وجہ بن رہے ہیں. ان کے خاتمے کے لیے مناسب اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں, جن میں نوجوانوں کو نہ صرف صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہے بلکہ ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا بھی ہے. تو سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار اور فوج کے سابق بریگیڈیئر اسد منیر نے اتوار کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جو برسر اقتدار حلقے ہیں اس بارے میں ان میں آگاہی پائی جاتی ہے کہ عسکریت پسندی پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے, اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے, اور یہی ہمارا بھی بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہم اپنے ماہرین سے آگے چل کر پوچھیں گے. پہلے یہ آپ سن لیجیے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کیا کہتے ہیں.
کوئی 25-30 سال میں یہ ملک بدلا ہے, اس میں ایک سوچ پیدا ہوئی ہے انتہا پسندی کی, وہ ایک دم جو ہے نا آپ اس کو بدل نہیں سکتے. اس میں سیلیبس بھی آتا ہے, اس میں مدرسے بھی آتے ہیں, اس میں جیل بھی آتے ہیں, اس میں پاورٹی, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اس کو جو ہے نا ایک ایک چیز کو وہ کریں اور سب کو آن بورڈ لیں, ان کو اس کے فائدے بتائیں, اور پھر ایک میکانزم بنائیں کہ جی کون اس کو کرے گا اور کون اس کو مانیٹر کرے گا, کون اس کی فنڈنگ کرے گا. نارملی فنڈنگ کی وجہ سے بھی رہ جاتے ہیں. چیز آپ شروع کرتے ہیں ایک سال کا وہ بجٹ ہو جاتا ہے, اگلے سال جب کرتے ہیں تو اس میں بجٹ نہیں ہوتا. ایک ہے انتہا پسندی اور ایک ہے انتہا پسندی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی. تو اول ترجیح تو دہشت گردی ہے تاکہ لوگوں میں امن و امان ہے, لوگ مرے نہ اور یہ جو تنظیمیں ختم ہو جائیں. اور اس کے ساتھ یہ دوسری چیزوں پر جو نیشنلائزیشن پلان ہے اس کے جو 20 پوائنٹ ہے اس پہ کام شروع کریں. ہو سکتے اس میں 5 سال لگے, 10 سال لگے, لیکن کام شروع کریں گے تو تب ہوگا.
یہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر جن سے آپ بات سن رہے تھے, بڑی تفصیل سے بات کر رہے تھے مختلف عوامل کا. انہوں نے حوالہ بھی اس میں دیا, ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. اور جو دو نئے تجزیہ کاروں نے ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہوئے ہیں, نئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے لیے جو آئے ہیں, رضا رومی بڑا جانا پہچانا نام ہے, معروف تجزیہ کار ہیں اور ان کے کئی تعارف ہیں. آگے چل کے ایک سوال میں ہم ان کے اسی بیک گراؤنڈ کے حساب سے ان کے ساتھ بات بھی کریں گے. اور منظر وسیم آپ جانتے ہیں ہمارے ان پروگراموں میں اکثر آپ ان کو مختلف موضوعات پر سنتے ہیں. لندن سے شمع جنیجو ایک اور بڑا جانا پہچانا نام ہے جنہوں نے دہشت گردی کے عوامل اور سدے باب پر تحقیق بھی کی ہے, اور پاکستان ہاؤس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں رانا اطہر جاوید. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
رانا صاحب آپ کے ادارے کا بھی خاصا فوکس ہے دفاعی امور اور انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر. آپ کے خیال میں جب ہم گراس روٹس لیول سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں تو آغاز کہاں سے ہوگا اور کیسے ہوگا؟
بہت شکریہ بہجت. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انٹرنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی آپ کو پتا ہے 2014 میں, یہ 2013 اپریل اور مارچ اپریل میں ہم نے بھی ایک سیکشن اس کا سیگمنٹ ریویو کیا تھا, میں نے خود کیا تھا, اور اس میں یہ جو آپ مدرسہ ریفارمز کی بات اسد منیر صاحب فرما رہے تھے یا کریکولم کی بات کر رہے تھے, اس میں یہ تجاویز موجود تھی. میں نے یہ ہم نے بھی بار بار لکھا بھی اور کہا بھی ہے کہ دراصل پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ان ایڈیکویسی بھی ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. یہ جو اب تجاویز مروج کی گئی ہیں یہ دراصل یہ پہلے سے موجود ہیں. اس میں جو اسد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ایک بہت امپورٹنٹ کہ پچھلے دو سال پہلے ان کو 90 بلین کا بجٹ دیا گیا تھا نیکٹا والوں کے لیے کہ کم از کم جو تجاویز دی گئی ہیں ریویو ہوا ہے یا آئی ایس پی جب سے بنی ہے اور نیشنل ایکشن پلان جب سے آیا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کر لیں ٹائملی, کیونکہ جو انتہا پسند دہشت گرد نہیں بنے 3 سال میں وہ بھی دہشت گرد بنے. تو جو شروع کرنے کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی جو ڈٹرمن تو ہو پہلے کہ یہ مینڈیٹ کس کا ہے. اگر یہ نیکٹا کا مینڈیٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ریئلی ان ٹرمز میں ہونا بھی چاہیے تو اس کو باقاعدہ فنڈز فراہم کیے جائیں اور قابل جو لوگ ہیں ان کو بٹھایا جائے, کیونکہ یہ معاملہ آتا ہے امپلیمنٹیشن کا. سیپریٹلی اگر مدرسوں اور تمام لوگوں کو اس کے فوائد پہلے سے بتائے گئے ہیں, ماڈل مدرسہ بھی بنایا گیا ہے, اب چاہیے یہ کہ اس کی ایک وائڈر جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی ضرورت ہے. اور اس میں جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا جو پروسیس ہے جو ویسٹ میں بہت رائج ہے جب یہ ڈونر ایجنسیز بھی آتی ہیں, اگر یہ اس کو اڈاپٹ کر لیں مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کو تو یہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے زمین پہ اس کی کوئی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی آپ کو, کیونکہ ابھی تک اس کو وہاں تک پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے, یہ ابھی تک امپلیمنٹیشن کے مراحل میں صحیح طرح داخل نہیں ہوا. تو یہ ایک تو فائنانس کا مسئلہ ہے, دوسرا مسئلہ ویل کا, اور تیسرا ہے کہ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہونی چاہیے.
اچھا رضا رومی سے بات کرتے ہیں. رضا رومی آپ تو دہشت گردوں کا ہدف خود بھی بنے, آپ پر حملے میں آپ کا ڈرائیور بھی جان بحق ہوا. آپ یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ اتنے سالوں میں دہشت گردی ختم کرنے کی جو بات ہوتی ہے, ابھی آپ نے دیکھا کہ رانا اطہر جاوید صاحب نے اس کی تفصیل بھی بتا دی ہے, اور وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن ایک بہت ضروری چیز ہے جو کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ اتنے سالوں میں جو دہشت گردی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, آپ اس کو آپ کے سامنے وہ ساری ایک تاریخ ہے, خود آپ اس کا ہدف رہے ہیں دہشت گردی کا, تو آپ یہ بتائیے کیا یہ جہد درست ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں یا جس طرف ملک جا رہا ہے یا اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟
نہیں دیکھیے, جہد تو درست ہے اور یقیناً جیسے کہ بریگیڈیئر اسد منیر نے بھی کہا کہ پاکستان میں بہت حد تک اس معاملے پر اویئرنس سب پائی جاتی ہے کہ یہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے اور ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جب ہی ہم نے 2014 سے ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ دیکھی ہے پاکستان کی افواج کی طرف سے بھی اور پاکستان کے سویلین جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بھی درپیش ہیں, وہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک سیاست ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا یہ نیکٹا کا ذکر ہوا, دیکھیے نیکٹا کا ایک جو مسئلہ رہا ہے پچھلے 3 سالوں میں 4 سالوں میں وہ یہ کہ نیکٹا کی فنڈنگ جو ہے وہ ہمیشہ کم رہی ہے اور جتنی اس کی ضروریات ہیں اس کو بجٹس میں پورا نہیں کیا گیا. 2015 میں بھی اس کے اوپر میڈیا میں بہت ڈیبیٹ ہوئی کہ تمام تر وہ پشاور کے اسکول کے اندوناک واقعے کے باوجود نیکٹا کی فنڈنگ جو ہے وہ باقاعدہ فراہم نہیں کی گئی. پھر اس کے علاوہ نیکٹا کا یہ بھی رہا کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ ان کے انڈر ہوگی کہ وزیر اعظم کے انڈر ہوگی, اور وہ پھر وزیر داخلہ نے اپنے انڈر کر لی, حالانکہ نیکٹا کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم اس کو اس کی سربراہی کریں گے, اس کے اجلاس بھی نہیں ہوتے رہے. تو یہ اور اس کا لنک یہاں سے رہا کہ جو سول ملٹری ڈیوائڈ ہے پاکستان میں, جو پاکستان کی افواج ہیں وہ انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پالیسی ہے وہ بھی وہی اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں, اور 2014 سے آنورڈ ان پرٹیکولر, اور اس میں سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کی کچھ اپنی یوں سمجھیے کہ کچھ انفیشنسیز بھی ہیں اور کچھ یہ بھی ڈیوائڈ ہے کہ بھائی اگر یہ کریں تو ہم کیوں کریں. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا اس میں جو پہلو ہے اہم وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے ان میں ایک تخصیص کی جاتی تھی ماضی میں کہ ایک اچھے ملیٹنٹس ہیں اور برے ملیٹنٹس ہیں, اچھے طالبان اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. اور وہ اگرچہ اس کا بار بار اعلان کیا گیا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے, اب ہم بدل گئے ہیں, ہم نے ہمارے نزدیک سارے کے سارے ہی برے ہیں اور ہم ان کو ختم کریں گے, مگر آج بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی برکس کی ایک وہ جو اعلامیہ ہوا اور امریکہ کے ابھی جو مطالبے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ حقانی نیٹورک کو ختم کریں, فلاں کو ختم کریں, انڈیا کہتا ہے کہ جی فلانے جہادی گروپ جو ہیں وہ پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں. تو وہ تخصیص ابھی بھی کسی نہ کسی لیول پر قائم ہے اور وہ اس کے لیے ایک طرح سے کلیئرٹی چاہیے ہوگی ریاست کی طرف سے کہ کوئی بھی مسلح گروپ جو ہے جو کہ جہاد کا استعمال کرتا ہے یا اس طرح کی دہشت گردی کو جائز سمجھتا ہے کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ کشمیر کی آزادی ہو یا مذہب ہو وغیرہ وغیرہ, تو اس کا وہ ریاست اس کی اجازت نہ دے, کیونکہ یہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کی پاکستان کے آئین میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو چین کی طرف سے پریشر آیا پاکستان کے اوپر, اب شاید یہ کچھ امید بندھی ہے کہ بالآخر یہ اس کے اوپر مزید کاروائی ہوگی اور ایک طرح سے وہ کلیئرٹی سامنے آ جائے گی.
اچھا شمع, آپ بتائیے گا کہ انتہا پسندی کا رجحان کچھ اشروں سے بڑھتا ہی چلا گیا ہے, آپ کے خیال میں, آپ اس سلسلے میں مختلف حلقوں سے, مختلف جو جسے کہنا چاہیے قیادت جو مختلف حلقوں کی ہے پاکستان کے اندر, آپ نے نجی سطح پر ان سے انٹرویوز کیے ہیں اپنے اس تحقیق کے سلسلے میں, آپ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے جو کوششیں کی گئیں سب سے اہم بات کیا تھی جسے نظر انداز کر دیا گیا؟
بات بہتر جو ابھی میں ان سب کی باتیں سن رہی تھی, جو بیسک فالٹ اور جو بیسک مسٹیک ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ لیول پر کوآرڈینیشن نہیں ہے سول اور ملٹری کی, جاسوسی کا بھی نظام بالکل گیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے وہ ڈی پی او لیول پر فوج اور پولیس کی ہوتی ہیں, ڈی پی او لیول سے نیچے وہ نہیں جاتے. اب جو ایس ایچ او ہے یا اے ایس آئی ہے یا حوالدار ہے, ان کو سب سے زیادہ انفارمیشن مل سکتی ہے اپنے محلے سے یا جو جس ایریا میں وہ پوسٹڈ ہیں, اس ٹاؤن میں کون نیا آیا, کون وہاں پر اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا نچلی سطح
وہاں پر اسٹرانگ ہو, کوآرڈینیشن نچلی سطح پر ہو, نچلی سطح پر زیرو ہے. اب کراچی کے کئی علاقے ہیں, میں سنگر کٹ پر مجھے نام یاد ہیں, بلوچستان میں, گیتی میں, ایون لاہور میں, جہاں پر پولیس کی ضرورت نہیں ہے اے ایس آئی کی, حوالدار کی اس جگہ پر, ایون ڈی پی او کی ضرورت نہیں ہے کراچی کے, کئی علاقے کمپلیٹ نو گو ایریا ہیں. بلوچستان میں بھی یہی ہے, کئی علاقے ہیں مکمل سائلنٹ ہیں, اس کا کوئی بھی اسٹریٹجک موٹیو ہے یا کچھ ہے یا پولیٹیکل ہے, وہاں پر پولیس نہیں جا سکتی. جب پولیس نہیں جا سکتی تو وہاں پر یہ ہے کہ ایک بفر زون ہے جس میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وائلڈ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, وہیں سے یہ نرسری ہے, وہیں سے یہ بریڈ ہوتے ہیں, وہیں سے یہ نکلتے ہیں. یہ جس طرح ابھی انصار الشریعہ کا ہوا,
جی بالکل اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں,
3 سال پہلے اس نے باقاعدہ یہ بات پبلک کی تھی کہ مجھے فلاں دوسرے پروفیسر سے خطرہ ہے, اسی کا بیٹا ابھی پورا یہ ماسٹر مائنڈ نکلا ہے. اور سارا بات یہ ہے کہ اس پروفیسر پر واچ کیوں نہیں کیا گیا, انہوں نے نہیں کیا. ہم لوگ یہ ہے کہ بیٹھ کر ناشتہ بناتے ہیں, سب کچھ بناتے ہیں, مجھے بڑی ایم پی ان کے بڑے فینسی قسم کے ڈرافٹ بھیجتے ہیں, دیکھیے جی ہم یہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا, لیکن بات یہ کہ گراؤنڈ لیول پر کچھ نہیں ہو رہا, نل ہے, کمپلیٹلی نل ہے.
ٹھیک ہے, اس کو یہ ہے کہ آپ
فنڈنگ, یہ ایسی باتیں ہیں جس پر فنڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس پر صرف
کوآرڈینیشن کرنے کی ضرورت ہے,
کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اے ایس آئی کو موو کریں, حوالدار کو موو,
نچلی سطح پر فعال بنانے کی ضرورت ہے اداروں کو. رائٹ, اچھا تو اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا شمع, منظر سے ہم بات کرتے ہیں. منظر, آپ کا پاکستان بہت آنا جانا رہتا ہے, گزشتہ دنوں پاکستان کی صورتحال آپ نے کافی دیکھی, آپ وہاں پر مقیم بھی رہے, انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں ہم نے جتنے پروگرام کیے ہیں آپ کا ان میں کافی ہمارا ساتھ بھی رہا, بہت مختلف جہتوں سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دینے کی کوشش کی, ہم اس پہ بات بھی کرتے آئے ہیں. آپ کے خیال میں جیسا کہ آپ نے ہمارے مختلف تجزیہ کاروں سے سنا جن کی مختلف ریزرویشنز ہیں اس کے بارے میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر کمی ہو گئی؟
جی, سب سے پہلے تو ایک بہت کلیئر ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ جو ٹیررزم ہے پاکستان میں, اس کی مینجمنٹ اور ایریڈیکیشن دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, ان کو ڈفرنٹ طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. پھر اگر ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں, تو بہت کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ پولیٹیکل ہیں, ریلیجیس ہیں, اکنامک ہیں اور ایکسٹرنل افیکٹ بھی ہے. لیکن اب دیکھیے ابھی تک جتنے بھی ہمارے یہاں پر پارٹیسپینٹ بول رہے ہیں وہ زیادہ تر فوکس اس چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ریلیجن صرف ایکسٹریمزم کے اوپر اور ریلیجن کے اوپر دیکھ رہے ہیں, لیکن اور بہت سے جو باقی کے فیکٹر ہیں جس میں کہ پولیٹیکل ہو گیا, اکنامک اور ایکسٹرنل فیکٹر ہے, اس کو بالکل ہی اگنور کرتے ہیں. جب تک ان چیزوں کو نہیں ایڈریس کیا جائے گا تو اس وقت تک پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے ٹیررزم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکے گا. ہم نے دیکھا کہ جس طرح بہت سی فورن فورسز ہوتی ہیں ان کے پروکسیز کے طور پہ پاکستان کے اندر بھی اور ملکوں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آ کے ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملکوں کو. اس سینیریو کے اندر ہمیں دو چیزیں جس طرح میں نے کہا کہ مینجمنٹ الگ بنتی ہے اور ایریڈیکیشن الگ بنتی ہے. ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے جہاں کے کمپلیٹلی ختم کرنا اس کے لیے ہمیں پالیسیز ڈفرنٹ لیول پہ بنیں گی. اور مینجمنٹ جس میں شرما نے بتایا کہ وہ لوور لیول کے اوپر پولیس اور تھانے اور اس لیول کے اوپر جا کے وہ ہم شاید مینج کر پائیں اس کو.
اچھا رانا صاحب, حالیہ دنوں میں کراچی میں جس کا بھی ذکر بھی کیا شرما نے, ایک دہشت گرد گروپ انصار و شریعہ کی نشاندہی ہوئی ہے جس کے ارکان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, یہ بات کس حد تک تشویشناک ہے؟ تعلیمی اداروں میں اس سطح پر دہشت گردی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ہم تعلیم مدارس کی بات کر رہے تھے, ہم مذہبی درس گاہوں کی بات کرتے تھے کہ وہاں سے بہت زیادہ انتہا پسندی کی تربیت دی جاتی ہے یا ساس پرست بنیادوں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے نظریات کو لے کر. تو لیکن یہ جو چیز نظر آئی ہے سامنے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اس طرف متاثر ہوئے ہیں, اب اس حد تک جہاں پر انتہا پسندی کا لیول آ جائے تو تعلیمی اداروں میں بھی, تو اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا قدم کرنا اٹھانا ہوگا, کس طرح سے اس کے پیچھے جانا پڑے گا؟
جی بالکل, یہ ایکچولی میں تھوڑا سا کمنٹ کر دیتا ہوں کہ جو یہ ایکسٹرنل فیکٹر کا ذکر کر رہے تھے منظور صاحب, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ کمبائنڈ ہیں. ہم نے بات کی ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جب کوئی پلان ہوتا ہے آپ کے پاس, تو دے ہیڈ اے پلان, دے نیڈ ٹو امپلیمنٹ. جہاں تک یہ بات کہہ رہی تھی جو نیجو صاحبہ, اس میں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی کلیریفیکیشن ہو جائے کہ گراؤنڈ پہ جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے, جو ہمارے اے ایس آئی ایس ایچ اوز حوالدار وغیرہ ٹرینڈ ہیں, وہ پیٹی کرائمس کے لیے ٹرینڈ ہیں یا اور کرائمس کے لیے ٹرینڈ ہیں, ان کی ٹریننگ کے لیے پیسہ درکار ہے. پولیس کر رہی ہے ٹریننگ اور فوج بھی بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے ایریڈیکیشن کے لیے.
اچھا
اگر آپ اس ان کی بات کریں گے جو ابھی آپ نے کیا ہے
تعلیم
انصار الشریعہ کی, اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ جن کے سی ویز ہم نے اب تک دیکھے ہیں, جو لوگ یہاں پہ پڑھے لکھے ہیں بہت, ان کو نے بہت ہائی ٹائم گزارا ہے پاکستان سے باہر, اور بہت ساری ریڈیکلائزیشن کے جو ایلیمنٹس ہیں, اگر آپ کو پتا ہو میں کیونکہ بہت سالوں سے یہاں ہوں, بہت کافی ڈیکڈ سے حزب التحریر یا دوسری جو تنظیمیں ہیں لندن میں یا ادھر ادھر ساری جگہوں پہ دوسرے ملکوں میں بھی, بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو ریڈیکلائز ہوتا ہے بچہ جو پاکستان سے پڑھنے آتا ہے یہاں پر یونیورسٹیز میں, وہ بڑی تیزی سے ریڈیکلائز ہوتا ہے جب وہ واپس جاتا ہے پاکستان میں, اور ایگزیکٹلی اس فریم آف مائنڈ سے جاتا ہے کہ جس میں یہ کہنا ہم سب کے لیے مشکل ہوگا کہ اگر ایک یونیورسٹی میں یا دو تین چار پانچ, آپ کو پتا ہے وہ سفورہ والا واقعہ بھی ہوا تھا, اس سے پہلے بھی وہ کسی ایک بڑے اعلیٰ تعلیمی ادارے سے وہ شخص تھا, مگر میرے ذاتی خیال میں اس کو ہم جنیرک ایک ایک جسے کہتے ہم کہہ سکتے جی وہ مشکل ہو جائے گا, یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشیو ریلیجس اور پولیٹیکل ریزن کا کمبینیشن ہوتا ہے, جس میں اگر ابھی جیسے یہ برما میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں یا دوسری جگہوں پہ ہو رہی ہیں, تو جو انتہا پسند گروپ ہوتے ہیں وہ یہ ہے, تو اس کا پولیٹیکل سولوشن, اس کا سولوشن ملٹری تو نہیں ہے, یہ تو برمیز گورنمنٹ نے کرنا ہے. لیکن میں ابھی کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کی ویڈیوز اور وہ لے کے اس کو, تو یہ ایک دوبارہ ایک چیز شروع کی جاتی ہے. آف کورس اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج نے, سیویلین انسٹیٹیوشن نے, پولیس نے اور انٹیلیجنس اداروں نے بہت زیادہ قربانیاں دی, اور اب عام عوام نے بھی مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں. اس کے لیے جو سالڈ بات ہم یہ نہیں کہہ سکتے, البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم رائٹ کورس پہ ہیں, اس میں جو جو امپیڈامنٹس ہیں اس کو اس کی شناخت کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو ریزولوٹ کیا جائے, اور اس میں جو کمبینیشن ہے فورن ایلیمنٹس کا اس میں تو صرف اور صرف نیگوسیشن کے ذریعے آپ جو آپ کے فرینڈلی کنٹریز ہیں, کیونکہ جو ان فرینڈلی کنٹری ان کو تو ان کے انٹیلیجنس آپریشن جو یہ بلوچستان میں ہوں یا کہیں بھی ہوں یا افغانستان سے لوگ آتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ انہوں نے اپنا ایجنڈا سیٹ کیا ہوا, ان کو آپ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. لیکن جو فرینڈلی ہیں ملک ہیں جیسے مغرب کے یا دوسرے تیسرے, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں اس قسم کے, کیونکہ یہ ایک ٹپیکل ٹرم ہے کہ اس طرح جب یہ سوشل کیاس تھیوری اپلائی ہوتی ہے کسی ملک پہ ڈائلیوٹ کرنے کے لیے سینٹرل اتھارٹی, تو اس میں یہ اوفینسو انٹیلیجنس آپریشن کے ذمرے میں آتا ہے کہ جس میں آپ سیبوٹاج, کیوس اور سیکٹیرین یا کوئی بھی وائلنس کو پرموٹ کرتے ہیں تھرو انتہا پسندی یا ڈائریکٹ اٹیکس. اس میں آپ کو پتا ہے پھر اتھارٹی جو ہے وہ ایروڈ ہو جاتی ہے, اتھارٹی ایروڈ ہوتی ہے وہاں سے پھر معاملات شروع ہوتے ہیں. اس سے میں اتفاق کروں گا رضا رومی سے بھی اور باقی ہمارے جو کولیگ بات کر رہے ہیں کہ اس کی ڈفرنٹ لیئرس ہیں, فیسٹس ہیں, ان کو اس کے حساب سے ٹریٹ ہوگا.
اس کے ساتھ
ملٹری والا اپنا کام کرے, لیکن یہ کام ایکچولی پولیس کا اور سیولین اداروں کا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا,
اور ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور ان کو اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. رضا آپ یہ بتائیے گا کہ داعش اور ایسی ہی انتہا پسند تنظیموں کا ہدف خاص طور پر نوجوان ہیں. بڑی دفعہ میں نے یہ سوال کیا, ہمارے اس پروگرام میں اکثر بات ہوتی ہے, جن کو وہ نظریات کی بنیاد پر تیار کرتے ہوئے اپنے ساتھ شامل کریے. ابھی رانا صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بہت سارے یہ لوگ جو انتہا پسند یا ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں, پاکستان میں جو تعلیم یافتہ لوگ سامنے آئے ہیں وہ زیادہ تر عرصہ انہوں نے وقت اپنا ملک سے باہر نکالا ہے. تو جو یہ رجحان آ گیا ہے, یہ جو نظریاتی طور پر مائل کرنے کی کوشش ہے جو کہ بہت دنوں سے ہمارے سامنے, اس کے صدے باب کے لیے کیا اقدام ضروری ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک گلوبلی یہ دیکھا گیا ہے کہ دہشت گردی اور اس سے جو جڑی یا اس کی جو بنیاد ہے انتہا پسندی, اس کے بھی اس میں زیادہ سے زیادہ جو اس کے لیڈرز ہوتے ہیں, جو نیریٹو بناتے ہیں, وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, یونیورسٹیوں کے ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ القاعدہ جو ہے جب وہ اپنی پیک پر تھی تو تقریباً 60% سے زیادہ اس کی جو لیڈرشپ اور اس کے کمانڈرز میں انجینئرز اور اس طرح سے ڈگری ہولڈر لوگ شامل تھے. یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ یہ ایک طرح سے جو ہے ان پڑھ لوگ یا غریب لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کی طرف مائل ہوتے ہیں, بالکل ایسا نہیں. یہ ایک نظریہ سازی ہوتی ہے. اور پاکستان کا جو یہ بھی گفتگو بھی ہوئی کہ جو تعلیمی اداروں میں ابھی مزید انکشافات آئے ہیں کہ وہاں اندر اس طرح سے انتہا پسند گروپوں کا زور قائم ہو گیا, تو بالکل یہ ایک مسئلہ ہے. یہ ہمارے نظام تعلیم سے بھی لنکڈ ہے, کیونکہ جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکول کے زمانے سے ہی اور آگے کالج میں, وہ اس میں ایک انتہا پسند سوچ کی فروغ دینے کی بہت ساری یوں سمجھیے کہ سیڈز ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے اور وہ ان کے دشمن ہوتے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے وہ ایک خاص قسم کا ذہن تیار ہوتا ہے. پاکستان میں تو چونکہ ہندوستان سے رائیولری ہے بہت زیادہ, اور اس لیے چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہندو جو ہیں غیر مسلم جو ہیں وہ پاکستان کے جو دشمن ہیں, اور کافروں کے خلاف یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے.
تو اس طرح ایک خاص وہ جس کو آپ نظریہ سازی کی بات کر رہے ہیں,
نظریہ سازی. اسی طرح بہجت, جو ہمارے بدقسمتی سے ہماری بہت ساری مساجد جو ہیں وہاں بھی اسی طرح کی بات ہوتی ہے, جہاں پر باقاعدہ دعا ہر ہفتے میں نماز کے بعد یہ کی جاتی ہے کہ یا اللہ فلاں فلاں ممالک جو ہیں ان کو تباہ کر دے, جو کہ بیسکلی مسلمان ممالک نہیں ہیں, یا مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں, اور یہ کہ کافروں پر شکست دے دے. یعنی کہ یہ ایک پرانی جو سوچ ہے وہ ابھی تک قائم ہے,
تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے.
جی, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی جو یہ جنہوں اس کا اشارہ بھی کیا رانا صاحب نے, کہ یہ جو گلوبل کازز ہیں, مثلا روہنگیا کاز ہو گیا یا فلسطین کا مسئلہ ہو گیا یا کشمیر کا مسئلہ ہو گیا, تو وہ بھی ایک طرح سے ریڈیکلائزیشن کا باعث بنتا ہے, کیونکہ وہاں پر یہ جو سوچ ہے اس کی ویلیڈیشن ہوتی ہے کہ ہاں جو نان مسلم دنیا ہے وہ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کر رہی ہے, اور وہ جو سوچ ہوتی ہے داعش کی یا دیگر گروپس کی
وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. جی. اچھا بالکل, یہ اتنی دلچسپ بحث ہے کہ اس کے اوپر ہم نے, مجھے یاد ہے کہ راؤنڈ ٹیبلس کی وہ ہم نے کیے مذاکرے گھنٹے گھنٹے بھر کے, خاص طور پر اس کے میرے بھی دل کے قریب کا موضوع ہے یہ بہت. لیکن کچھ بات کرتے ہیں, پاکستان میں سیاسی منظر نامہ کچھ الجھا ہوا لگتا ہے. حلقہ 120, نیشنل اسمبلی کی انتخابی مہم, برسر اقتدار پارٹی کے کچھ وزراء کے بلند و بالا سیاسی دعوے بیانات, نہ صرف انتخاب کے بارے میں, عدالتی فیصلوں کے بارے میں, نواز شریف کی نظر ثانی صدرخواستوں کی سماعت کے لیے 12 ستمبر کا دن مقرر ہے. اس میں انہوں نے عدالت عظمیٰ سے 28 جولائی کے فیصلے اور اس پر مزید عمل درآمد کو روکنے کی استدعا کی ہے. شمع آپ وکیل ہیں, بالکل کوئی کامنٹ کریے گا, کیونکہ ایک بات اور منظر سے میں کرنا چاہوں گی قطع نظر اس کے عدالت کا فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف آیا اور نظر ثانی کی درخواست ان کی طرف سے دائر کی گئی. ایسی صورتحال میں قانونی چارہ جوئی کیا ہوگی اس کی وضاحت کر دیجیے بغیر کسی بھی انفرادی سطح پہ اس کو چیز کو رکھنے.
ابھی تو یہ ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل اس پر کمنٹ نہیں کروں گی, میں قانون کی ایک, کیونکہ میں خود لائر ہوں, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ریویو پیٹیشن ہے نواز شریف کی, وہ ایک چھوٹا بینچ, 3 ارکان کا بینچ, وہ 5 ارکان کے بینچ کو نلیفائی یا انڈورس کیسے کر سکتا ہے؟ یہ چیز مجھے سمجھ میں, کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر,
لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, میں یہی بات کہی تھی, ہاں جی بالکل, یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے کیا ہونا کیا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا, یا کیا ہونا, مطلب قانونی طریقہ کار اس کا کیا ہے؟
ایک تو میس اپ ہے ہماری, ہر چیز پولیٹیکل ہے, ایون جو جسٹس ہوتا ہے وہ بھی پولیٹیسائزڈ ہوتا ہے, جو انجسٹس ہوتا ہے وہ بھی پولیٹیسائزڈ ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 5 ججز کی جو ریویو پوزیشن تھی اس پر 6 یا 7 کا لارجر بینچ بیٹھتا, جو چاہے وہ کرتے, لیکن یہ تھا کہ ایک قانون کا کوئی بھی اسٹوڈینٹ تھا وہ اس پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. اب انہوں نے بٹھایا ہے 3 ججز, انکلوڈنگ وہ جو کہ پہلے میں تھے ان کے خلاف فیصلہ دینے میں, تو وہ کیسے ریویو کریں گے جب کہ وہ آلریڈی وہ دے چکے ہیں؟ یہ تو یہ ہے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان میں کیوں اتنا میس اپ کر گیا ہے جوڈیشل سسٹم, کہ ایک سیدھا سیدھا جو قانون ہے اس کو بھی وہ لوگ, انہوں نے ویگ اتنا بنا دیا ہے کہ پھر اس پر سیاسی باتیں ہو رہی ہیں, اس پر پھر سیاست کی جاتی ہے. جس طرح آپ NA20 کا الیکشن ہے, آپ دیکھیں کہ وہ اسی بات پر وہ چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سیدھا سیدھا ایک کرپشن کا کیس تھا, اس کو پولیٹیسائز ورڈ لکھا گیا, وہ چیز چلی گئی پاناما کی, کہیں گم ہو گئی, وہ اقامہ پر آ کر ٹک گئی. تو یہ چیزیں
تو بہت ساری چیزیں مختلف ہو گئی,
کانفلکٹ در کانفلکٹ
جو ہے تنازع.
یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وکٹم کون ہے, اور جو دوسری بات ہے کہ جو خراب ہے وہ بھی صحیح, اور رحم کے ووٹ لے کر وہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا.
اچھا
یہ پوری چیز سندھ میں بھی چلی ہے, دیکھیے سندھ میں بھی سمپتی کا ووٹ لیا ہے جس میں بھی کرپشن کے چارجز تھے, لیکن وہ پھر یہ ہوا کہ اس پر نعرے لگے, اس پر سارا کچھ ہوا, پھر سمپتی کا لوگ ہمارے سمپتھائز ہو جاتے ہیں. پنجاب میں بھی یہی ہوتا ہے. فرنٹیئر کا مجھے اتنی اسٹڈی نہیں ہے گراؤنڈ لیول پر, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ کرتے ہیں, اور اس کا جو
ہم نے بات کی شروع سے کہ ہم وہ لوگ کرتے ہیں,
ادارے دیتے ہیں, ادارے اگر صحیح چلے, اپنے ادارے ایک صحیح, ایک صاف کلیئر جسٹس دیں, چاہے کتنا بھی بروٹل کیوں نہ ہو, تو اس پر یہ ہے کہ کوئی کوشچن نہیں کر سکتا.
لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا شمع, اس سارے ساری صورتحال میں آج کل جو سامنے آتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہوئیں اس میں مختلف طرح سے اس کو جس طرح سے سامنے لایا گیا تو صورتحال بالکل کسی اور طرف جا نکلی. ایک بات میں کرتی ہوں, منظر وسیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سیاسی حلقوں میں منظر صاحب انفرادی سطح پر سیاست کرنے اور اپنی سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کر اپنی قیادت کو استعمال کرنے, اداروں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے کا جو ماحول نظر آتا ہے, اس پر قابو پانے کی کوئی صورت نظر آتی ہے آپ کو؟
جی, اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو پاکستان کے اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو سارا کنٹرول جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کے پاس چلا جاتا ہے, اور نیچے کی جو ہیں ایم این اے ان کے پاس اتنی پاور رہتی نہیں ہے. آلدو کہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح ہم 2-4 ایم این اے کو دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹوں کے اوپر آئے, لیکن انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے اگینسٹ ووٹ سیٹل لیول تک کر سکتے ہیں, لیکن اس تک کوئی مجھے ایپیٹائٹ ایسا نیشنل اسمبلی کے لیول پہ نہیں لگتی, لیکن آؤٹ سائڈ دا اسمبلی جب ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں ایم این اے سے تو یہ بات بہت کلیئر ظاہر ہوتی ہے کہ سب لوگ اس چیز سے تھوڑے پریشان بھی ہیں. دے وانٹ کہ سسٹم صحیح طریقے سے چلے, لیکن کرنٹ سچویشن میں وہ کر نہیں پاتے اور ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں ایون ایم این اے لیول کے اوپر بھی. جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ کئی اور سنا بھی ہوگا کہ کئی دفعہ ایم این اے جو ہیں مہینوں کے حساب سے اپنے ہی جو لیڈر ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں اور ان کو نہیں مل پاتے. تو ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ کنٹرول صرف جو ٹاپ لیڈر ہے
اسی کے پاس رہ جاتا ہے. ہمارے پروگرام
وہ ایم این اے کو کنٹرول کرتا ہے.
اچھا, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. رانا صاحب سے ہم بات کرنا چاہتے تھے, رضا کا کامنٹ لینا چاہتے تھے کہ سیاسی عمل ہمارا کیا درست سمت کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ آج ہماری کوشش یہی تھی کہ بالکل ایک جنرل جو ٹرمینالوجی ہے, اصطلاحات ہیں, اسی کے مطابق بات کی جائے بغیر کسی جماعت کا, بغیر کسی لیڈر کا نام لیے ہوئے. ایک بالکل تجزیہ آپ کے پاس غیر جانبداری سے کر کے سامنے رکھا جائے. تو اس وقت آج ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. میزبان بہجت اور پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر نک ایوانوف کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے خطاب کے مدثرہ منظر. آپ کے لیے پروگرام لے کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو آئیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا اگلا پروگرام سنیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.